بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن مجید سب سے صائب اور سب سے بلند راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اس کا موضوع حضرت انسان ہے، اور اللہ ذوالجلال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جبکہ مفسرین کی رائے کے مطابق زمین میں 22,000 مخلوقات بسنے والی ہیں. اسے اشرف المخلوقات، اس کی سوچ، اس کی بصیرت کی وجہ سے بنایا گیا. اس کا شرف بھی اس وقت تک باقی رہتا ہے جب اس کی سوچ اور اس کی خواہشات اشرف اور اعلیٰ اور بلند ہوں. آج دنیا کے اندر بہت سارے علوم و فنون آئے اور افق فکری پیش کرتے ہیں، بلند فکری، کہ عالم موجودات، جو کچھ دنیا میں ہے، نظام کائنات میں ہر چھوٹی بڑی چیز جس کو ذرہ کہتے ہیں، ایٹم کہتے ہیں، اس کا وجود اس کے مرکز نیوکلیئر سے وابستہ ہے. اور نہ جانے انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات جتنی بھی ہیں، ان کی زندگی مرکزی کش ثقل سے قائم ہے، ایک نظام شمسی ہے، پھر اس کی لاکھوں گلیکسیز ہیں، یہ کہکشاؤں کا نظام ہو، یہ اپنے مرکز سے وابستہ ہے. مرکز سے جو بھی ٹوٹ جاتا ہے، بے تعلق ہو جاتا ہے، تباہی اور بربادی کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے. جس طرح عالم حسی میں اشیاء کا وجود مختلف درجات اور طبقات میں کسی نہ کسی مرکز سے مربوط ہے، سیم اسی طرح اشخاص، قوم و ملت کے ہر فرد کا معنوی وجود بھی کسی مرکز سے ہی وابستہ رہا ہے، اور وابستہ ہے اور رہے گا، اور یہی وابستگی اس کو غیر مسلم قوموں سے ممتاز کرتی ہے. اور وابستگی ہے کس مرکز کے ساتھ؟ وہ اسلام کو پسند کرنے والوں کی وابستگی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن مجید ایک ایسا اللہ ذوالجلال کا مخلوق کے لیے اس کی حقیقی کلام کا عظیم تحفہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کلام کو دنیا میں اتار کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو اگر شمار کر لیں اور ایک طرف رکھیں، اللہ کی کلام قرآن مجید کی نعمت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. الفاظ کو دیکھیں، وہ رعنائی ہے الفاظ پہ. یہ الفاظ پڑھنے لگے دل بھرتا نہیں ہے، سننے لگیں کان تھکتے نہیں ہیں، اس کی بصیرت کے نقطے جمع کرنے لگے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور زندگیاں ختم ہونے کے باوجود اس کی گہرائیاں ختم نہیں ہوتی، اور 1400 سال گزر چکے، نہ آج تک قلم تھمے ہیں اور نہ آج تک زبانیں رکی ہیں اور نہ آج تک اس قرآن کے خزانے ختم ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ عز وجل نے اس اپنے کلام کو جب اتارا تو ایسے امتیازات کے ساتھ اتارا کہ یہ امتیاز دنیا کی کسی کتاب کو ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کتنی پاکیزہ کلام ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے بارے میں کتنی گہرائی میں لوگ گئے ہیں، اس کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، اس کو بولتے وقت صفات کون سی ہونی چاہیے، اس حرف کو نکالنا کہاں سے چاہیے، اور اللہ عز وجل نے جتنی لطیف عقل دی ہے اس کی لطافتوں کو دیکھیے کہ ایک ایک حرف اور زبان کے ایک ایک حصے سے اس طرح سیگریگیشن کر دی گئی کہ یہ لفظ، یہ حرف یہاں سے نکلے گا تو درست ہوگا، یہاں سے نکلے گا تو درست نہیں ہوگا۔ واحد یہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت اور پڑھائی کے لیے مائکرو ڈیٹیلز بیان کی گئی۔ آج اسی عظیم کلام کے متعلق اس کے جو امتیازات ہیں، اس کے خصائص ہیں، ان میں سے ایک جھلک پیش کرنے کے لیے ہی آج ہم اپنی گفتگو کا عنوان پیش کر رہے ہیں، قرآن مجید کے لہجات۔ اس سے قبل کہ قرآن مجید اور اس کے لہجات پہ ہماری گفتگو ہو، بطور تمہید 3 باتیں لکھ لی جائیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ لہجات سے مراد وہ پڑھنے کا انداز ہے کہ ایک شخص جس طرح دکن کی اردو اور ہے، حیدرآباد کی اردو اور ہے، لاہور کی اردو اور ہے، اور بنگلور کی اردو اور ہے، شاید کہ پاکستانی مختلف علاقائی جو زبان کا فرق ہے، ہر شخص ہی قرآن پڑھتا ہے، یہ لہجے مراد ہیں، یہ لہجے مراد نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید ایک لہجہ فضیلۃ الشیخ ماہر المعیقلی حفظہ اللہ کا ہے اور دوسرا لہجہ فضیلۃ الشیخ شیخ شرائم حفظہ اللہ کا ہے اور تیسرا لہجہ فضیلۃ الشیخ شیخ سدیس حفظہ اللہ کا ہے، چوتھا لہجہ فضیلۃ الشیخ علی عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ کا ہے، پانچواں لہجہ شیخ محمد ایوب رحمہ اللہ کا ہے، اور چھٹا لہجہ شیخ مشاری راشد عفاسی کا ہے، اور ساتواں لہجہ سعد الغامدی کا ہے۔ وہ ان آواز کے تغیر کو، ان ترنمات کو، یہ ترنم ہیں، ہر ایک کی آواز میں اللہ نے الگ سا ایک ردم رکھا ہے، آیات کو پڑھتے وقت، ختم کرتے وقت یہ فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ دیا ہے، لوگ اس کو بھی لہجے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ لہجات نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح موسیقی کے اوزان بنانے والوں نے اوزان بنا دیے، اوتار صوتیہ، وہ ایک ٹون بنا دی کہ ایسے کریں گے تو یہ لہر آئے گی، ایسے کریں گے تو یہ لہر آ جائے گی، اور جس طرح نہاوند ایک لہجہ ہے، جس طرح سیکا ایک لہجہ ہے، جس طرح ایک حجازی لہجہ ہے، جس طرح ایک عراقی لہجہ ہے، شاید کہ یہ لہجات جن کو آج مقامات کا نام دیا گیا، یہ قرآن مجید کے لہجات ہیں، ان کی بھی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر تینوں کے تینوں زاویوں کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کے لہجات ہیں کیا؟ اس کے لیے بھی ایک تمہیدی بات لکھ لیجئے، اللہ عز الجلال نے ہر ایک کو زبان بھی دی ہے اور ہر ایک کو اللہ عز الجلال نے صلاحیت بھی دی ہے، ہر ایک کو اللہ عز الجلال نے زبان کے ساتھ ساتھ اس کی لطافت اور رعنائی بھی دی ہے، اور ہر ایک کو زبان کا تصرف صحیح کرنے کی وہ اٹھان بھی دی ہے کہ وہ زبان کا تصرف کتنا خوبصورت کرتا ہے۔ پھر اللہ عز الجلال نے کسی کو ایکسٹرا آرڈنری یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تقلبات کیسے کرتا ہے۔ تقلبات سے مراد کہ مختلف آوازیں سن کے اس کو اڈاپٹ کر لینا اور اپنی آواز کو اسی ردم پہ لے جانا، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اس میں کسی کا کوئی رول یا کوئی بھی اپنا کردار نہیں، یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ جس کو عطا کر دے۔ وہ ترنم، وہ خوبصورتی آواز کی کبھی حجازی لہجے کے موافق ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں حجازی لہجہ پڑھ رہا ہے، کبھی وہ نہاوند کے موافق ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی یہ تو کمال کا نہاوند کا پڑھتا ہے، کبھی وہ سیکھا مقامات میں سے مقامہ ہے اس کے موافق ہو رہی ہوتی ہے، اس کی آواز کہتے ہیں کمال کا سیکھا پڑھتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ بیاتی کے مطابق آج پڑھ رہا ہے، مقامات میں سے ایک مقامہ بیاتی بھی ہے۔ اس کی حقیقت سے تو پردہ ہم کچھ دیر بعد ہی اٹھائیں گے کہ یہ بیاتی، یہ سیکھا، یہ نہاوند ہے کیا اور کہاں سے بنے؟ تو آئیے ہم قرآن مجید کی اصل خصوصیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہماری گفتگو کا جو مرکزی عنوان ہے قرآن اور اس کے لہجات۔ ویسے تو قرآن مجید کی لغوی تعریف آپ نے لکھی، لیکن تکملتاً للفائدہ، فائدے کو مکمل کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کی چار اصطلاحی تعریفات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مجھے امید واثق ہے کہ چاروں تعریفیں پڑھنے کے بعد زندگی میں قرآن کی تعریف میں آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، اور میری خواہش ہے کہ آپ یہ لکھیں اور یاد کریں۔ امام غزالی کہتے ہیں المستصفیٰ میں، القرآن، قرآن، ما نقل الینا، جو ہماری طرف نقل کیا گیا، بین دفتی المصحف، دو گتوں کے درمیان، علی الاحرف السبعہ، سات حروف پر نقل کیا گیا، المشہورہ، جو سات حروف مشہور ہیں، نقلا متواترا، اور جو نقل کیا گیا یہ تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا۔ تو امام غزالی کی تعریف میں جو چار باتیں سامنے آئیں اس کو یاد رکھیے گا، قرآن مجید سے مراد دو گتوں کے درمیان سات مشہور حروف میں تواتر کے ساتھ نقل کی گئی کلام کو کہتے ہیں۔ تواتر کی شرط آ گئی، سات حروف کی آ گئی، پھر منقول ہونا آ گیا، پھر جو اس وقت بھی دو گتوں کے درمیان ہے جس پہ امت کا اتفاق ہے۔ بزدوی بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے اصول بزدوی، فالقرآن المنزل على رسول الله، اللہ کی کتاب سے مراد قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. ایک بات، المکتوب فی المصاحف، جن کو مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا. المنقول عن النبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. نقلا متواترا، تواتر کے ساتھ، بلا شبہ، بغیر کسی شبہ کے. تو چار باتیں امام غزالی کی تعریف سے سمجھ آئیں، اور اس تعریف سے ایک بات یہ اضافہ ہوئی کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی. چھٹی بات، المکتوب فی المصاحف، یہ مصاحف میں لکھا گیا. ساتویں بات، بلا شبہ، اس کے تواتر میں شبہ ہے ہی کوئی نہیں. امام شوکانی کہتے ہیں ارشاد الفحول کے اندر قرآن مجید کی تعریف یہ ہے، الکلام المنزل علی رسول اللہ، ایسی کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، المکتوب فی المصاحف، اور پھر مصاحف میں اسے نقل کیا گیا، المنقول الینا متواترا، جو تواتر کے ساتھ ہماری طرف منقول ہے. یہ تینوں باتیں ہی پچھلی دو تعریفوں میں موجود ہیں، ایسا ہی ہے لیکن ایک نیا نام آ گیا. امام زرقانی فرماتے ہیں، جو مناہل العرفان کے اندر قرآن کی تعریف کرتے ہیں، ہوا کلام اللہ تعالی، یہ اللہ کی کلام ہے. اور یہی بات امام شوکانی نے کہی، اور اس کا اضافہ کیجئے یہ دونوں تعریفوں میں آیا جو پچھلی تعریفوں میں نہیں تھا، کہ یہ اللہ کی کلام ہے. المنزل علی رسول اللہ، جو اللہ کے رسول پہ نازل کی گئی. العربی، یہ عربی کلام ہے. یہ پچھلی تعریفوں میں نہیں، یہ کون سا نکتہ ہوا؟ المعجز، یہ معجزہ ہے، پچھلی تعریفوں میں ہے. المنزل بواسطة امین الوحی جبریل علیہ السلام، یہ جبریل امین کے ذریعے اللہ نے نازل کیا، یہ پچھلی تعریفوں میں تھا. علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأحرفه السبع، سات حروف میں نازل ہوا. لفظا ومعنا، اس کے الفاظ بھی اور اس کے معانی بھی. المحفوظ فی الصدور، جو آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. المکتوب فی المصاحف العثمانیہ، اور یہ مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا. برسم، ایسے ضابطۂ رسم کے ساتھ، کتابت کے ایسے اصولوں کے ساتھ. یحتمل ما بقی من احرفه السبعہ، جس میں سات حروف میں سے جو ہیں وہ سارے کے سارے سما جائیں. وقراءاته المتعددہ، اور اس کی تمام قراءتیں اس سے ثابت ہو جائیں. المنقول الینا بالتواتر، جو تواتر کے ساتھ منقول ہے. المتعبد بتلاوتی، اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. المفتتح بسورة الحمد، جس کی ابتداء سورة الفاتحہ سے ہوتی ہے. والمختتم بسورة الناس، اور جس کا اختتام قل اعوذ برب الناس سورة الناس سے ہوتا ہے. یہاں معجز کے بعد جبریل امین کے بعد ایک لفظ بولا گیا اس کی متعدد قراءات کے ساتھ. کتنے نقطے ہوئے؟ اس کی تلاوت عبادت ہے, اس کی ابتداء سورۃ الفاتحہ سے ہے, اس کا اختتام سورۃ الناس سے. یہ 17 نقطے آپ کے ذہن میں ہوں تو قرآن کی تعریف میں کبھی آپ ڈگمگائیں گے نہیں. قرآن مجید جس کی لغوی تعریف آپ پہلے سن چکے اور اصطلاحی 4 تعریفیں آج آپ نے سنی. لہجات, لہجات یہ لہجتن کی جمع ہے, اور اللہجتو دو طرح پڑھا جاتا ہے, لہجتن اور لہجتن. یہ لہیج یا لہجو لہجن سے ہے, زبان کو بھی کہتے ہیں, نوکے زبان کو بھی کہتے ہیں, زبان کی بولی کو بھی کہتے ہیں. ایسی بولی جس کی عادت ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں, مادری زبان کو بھی کہتے ہیں, اور ناشتے کو بھی لہجہ کہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا قرآن مجید پڑھتے وقت زبان یا نوکے زبان یا پڑھتے وقت سب سے پہلے جو ترنم زبان پہ آتا ہے, ناشتہ بھی انسان ہر روز سب سے پہلے کرتا ہے, ایسی بولی ایسی ٹون کہ اس کی عادت بن جائے, جیسے مادری زبان انسان کی ہوتی ہے ویسے ہی اس کی زبان پہ ایک ترنم جاری ہو جائے, اس کو عربی زبان میں لہجہ کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لہوجہ, پختگی سے کام لینا. زبان پہ قرآن پڑھتے وقت جو انسان کا ترنم جاری ہوتا ہے وہ اتنا پختہ ہو جائے کہ اس کو سوچنے کی ضرورت نہ ہو. تلہوجہ شیء, گوشت کو پختہ کرنا, جو انتہا درجے کا پکا ہوا گوشت ہو کہ انسان, کچھ لوگ تعریف کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں بس جی زبان پہ رکھے تو خود ہی پگھلتا جا رہا ہے, اسی طرح ایسی بولی ایسا ترنم ایسا ردھم کہ جب وہ شروع کرے تو شروع سے آخر تک اس کے ترنم میں فرق نہ آئے. اس لیے کہا جاتا تھا ما من ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر, اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے اصدق لہجۃ من ابی ذر, ابو ذر سے زیادہ کوئی بھی سچا نہیں اپنی بولی میں. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمیشہ سیدھی اور سچی اور صاف بات کہتے, کسی کی رعایت نہ کرتے. تو جب انسان کی زبان کھلے فوراً جس ترنم کو جس ردم کو پک کرتی ہے اس کو عربی زبان میں لہجہ کہتے ہیں, جو کسی بھی حالت کی رعایت نہیں کرتی. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لہجن یا الہج بالشیء, کسی پہ شیفتہ ہونا. ہم لفظ بولتے ہیں فریفتہ ہونا, اہل لغت لکھتے ہیں شیفتہ ہونا. جس کے لہجے میں پختگی ہوتی ہے اس کے لہجے میں فریفتگی آ جاتی ہے, جو سنتا ہے وہ شیفتہ ہو جاتا ہے, اس کو بھلا لگتا ہے. اور جتنا کوئی انسان دل سے پڑھتا ہے اتنا دل میں اترتا ہے. کچھ لوگوں کے اپنے اپنے معنی بنے ہوئے ہیں, لو بی گیٹس لو, دل کو دل کی راہ ہوتی ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے دل سے نکلی بات ہی دل پہ اثر کرتی ہے. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لہجہ بالشیء, وہ تو اس پر دیوانہ ہو گیا, بے انتہا شوق اس میں پیدا ہوا. جس شخص کے ترنم میں پختگی آ جائے تو جس طرح لوگوں کے ہاں یہ مثال بنی ہوئی ہے کہ آج تو اس نے دل سے بات کہی ہے اور دل میں اتر گئی ہے، آج تو اس نے دل کھول کے بولا ہے۔ اور کچھ بازاری لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس نے تو آج سیر ہو کے گایا ہے۔ جب انسان شوق اور ذوق کے ساتھ، دل کی تمنا اور تڑپ کے ساتھ کہ میرے رب کی کلام میری زبان پہ آ گئی، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے رب نے اپنی کلام کو میری زبان پہ جاری کر دیا، جب وہ اس انداز سے پڑھتا ہے شوق و لہف سے، تو پھر واقعتاً اس کی آواز میں اللہ ایسا زور پیدا کرتے ہیں جو کافروں کے سینوں کو بھی چیر دیتا ہے اور مسلمان کر دیتا ہے، بڑے بڑے دہل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اخنس بن شریق، ابو جہل، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تینوں رات جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بیٹھ گئے، سن رہے ہیں، صبح ہو گئی، اخنس کہتا ہے یا ابا الحکم، ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ اپنے سردار کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، یا ابا الحکم، ایک طرف کہتے ہو جھوٹا ہے جھوٹا ہے، دوسری طرف بیٹھے رہے ہو کیوں؟ کہتا ہے سچ بتاؤں لذت ہی بڑی آئی۔ دوسرے دن، پھر تیسرے دن لاٹھی پکڑ کے چلا گیا اخنس، کہتا ہے تین دن ہو گئے تمہیں اس کے قرآن کو سنتے اور تم کہتے ہو کہ جھوٹا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ کہا سچ بتاؤں لذت بہت آئی ہے، لیکن مصیبت یہ اگر مان لوں تو اس کا تابع بننا پڑے گا، بنو ہاشم نے ستو پلائے حاجیوں کو، ہم نے بھی پلائے، انہوں نے لباس دیے ہم نے بھی دیے، انہوں نے خدمت کی ہم نے بھی کی، اب وہ کہتے ہیں ہمارے اندر نبی پیدا ہو گیا، ہم کہاں سے نبی لائیں؟ اگر ان کو فالو کر لیں تو پھر ان کا تابع بن کے رہنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے روتے، عورتیں بھی رونے لگ جاتی ہیں، بچے بھی رونے لگ جاتے ہیں، نتیجتاً مکے والے تنگ آگے، کہاں نکل جاؤ، کائنات کی سب سے شریف ہستی اللہ کے رسول کے بعد، انہوں نے اپنا سامان پکڑا چل پڑے۔ راستے میں ابن الدغینہ ملے جو سردار تھا ایک قبیلے کا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے والوں نے نکال دیا۔ کہا تیرے جیسے کو نہیں نکالا جاتا، واپس آؤ۔ اور آ کے مکے والوں سے کہا سنو، اس کو میں نے آج پناہ دی ہے، کوئی شخص اس کی طرف نہ آئے۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لہج الفصل امہ، جانور کا جو بچہ ہے جب وہ دودھ پینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، جب وہ دودھ کی جگہ کو چوستا ہے تو وہاں لفظ بولا جاتا ہے لہج الفصل امہ، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جانوروں کی خوشی پیک پر ہوتی ہے، چارے سے اتنی خوشی ان کو نہیں ہوتی جتنی جانور کے بچے کو جب دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ تو وہ انسان جس کو اللہ ترنم ایسا دے دے، اس کی زبان کے اندر مٹھاس ایسی رکھ دے، حلاوت اور شیرینی ایسی رکھ دے، اس کی دو سے چار آیتیں سننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رب کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ اس لیے زازان الکندی کی بات آپ نے پہلے بھی سنی، یہ بہت بڑا سنگر تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، گٹار پکڑا ہوا ہے، اس دور کا نہ جانے کیسا گٹار ہوگا، تو کندھے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، کہا لو كنت تقرأ القرآن لكنت انت انت، کاش تو قرآن پڑھے تو زازان تم ہی ہو۔ پوچھتا یہ کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا صاحب رسول اللہ، یہ وہ ہے جس کو اللہ کے رسول کا صحابی کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ دوڑا، کہتا ہے مجھے بھی پڑھاؤ قرآن۔ کہا ایسے نہیں، توبہ کی، قرآن پڑھا اور آخر وہ دنیا کا امام اور محدث بنا۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک دن پوچھ لیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عمن دخل الجنہ فمن قرأ القرآن، بھی جو قرآن پڑھتا ہے، ما فضلہ علی من لم یجمعہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے خوبصورت اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان عدد درج القرآن بعدد آی القرآن، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی ہی قرآن کی سیڑھیاں ہیں یعنی جنت میں۔ فمن دخل الجنہ ممن قرأ القرآن، قرآن پڑھنے والوں میں سے جو جنت میں چلا جائے گا، فلیس فوقہ احد، اس سے اونچا درجہ کسی کا ہوگا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج مبارک تھا، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 4767، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان اذا قرأ من اللیل، رات کے وقت جب آپ قرآن پڑھتے، رفع طورا وخفض طورا، آپ کبھی اپنی آواز کو بلند کرتے اور کبھی پست کرتے، اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے، یہ ردم جو ہے اللہ عز و جلال نے تو دیا ہی ہوتا ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے تصرف کرنا، معانی کے اعتبار سے اپنی آواز کو بلند یا پست کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جو معانی کو سمجھتا ہے۔ کسی لفظ میں زور پیدا کرنا اور کسی لفظ پہ غمگین آواز کو بنانا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب تم قرآن پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کا منہ ہی بنا لیا کرو۔ قرآن مجید یہ ایک عجیب معجزہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے رسول سے پہلے آئے، وہاں طب بڑے کمال کی تھی، لوگ بڑے بڑے علاجات کرتے، تو اللہ عز وجل نے ان کو ایسی صلاحیت معجزے کے طور پہ دی کہ وہ کوڑی کو ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتی، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا اللہ کے حکم سے، اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ تو معجزہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو نبوت کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو معجزہ ہی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کرامت کہہ سکتے ہیں، معجزہ صرف انبیاء کی نبوت کی نشانی ہوتا ہے، یہ عام شخص کو معجزہ نہیں مل سکتا، اور کرامت کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشیر، یہ دو صحابی کتنے پیارے تھے، اللہ کے رسول سے مل کے مسجد سے نکلے، ان کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں، جو ہی مسجد سے باہر نکلے روشن ہو گئی، ٹارچ بن گئی، اور اکٹھے جا رہے تھے، اور جب آگے جا کے ان کے گھر الگ ہو گئے تو ایک ادھر جا رہے ایک ادھر جا رہے اور ٹارچ ساتھ جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کرامت اللہ کے رسول کی دعا سے ظاہر کی تھی، جو طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے وہ قصہ تو سنا ہوگا، طفیل بن عمر کا قصہ بھی بہت سبق دینے والا، میں اختصار سے پیش کر دیتا ہوں، اصل حجت تو جو پیش کرنے والی ہے کرامت کا ظہور۔ اصل میں یہ شخص اسلام کے بہت مخالف تھا، طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیت اللہ میں آئے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو ڈس انفارمیشن دی۔ آج بھی یہ دنیا کا قانون ہے، جب کسی کے خلاف بھڑکانا ہو تو ایسی باتیں گھڑ لی جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ بیچارہ ایک خاندان کا سردار تھا، جب ایک پکڑتا کہتا ہے اوے جانتے ہو مکے میں ایک جادوگر رہتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے تیسرا پکڑتا ہے، وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے۔ بیچارے نے کیا کیا کہ وہ مکے جانے کی بجائے وہ بازار گیا اور روئی لے کے کانوں میں ڈال لی کہ نہ جادوگر کی بات سنوں اور نہ جادو مجھے ہو۔ اور جادوگر سے مراد کون تھے؟ ضماد ازدی، ضماد ازدی یہ جنون کا علاج کرتا تھا، جنون سے مراد پاگل پن کا علاج کرتا۔ تو اس کو پتہ نہیں کیا سوجی اچانک سے گھر سے نکلا انسٹرومنٹ لیے، اس دور کے پتہ نہیں کیا ہوں گے، اور آگے کہتا ہے ابھی کا جنون، سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو جنون ہے، ہاتھ آگے کرو اور کچھ بولو، مجھے اندازہ ہو کہ کہاں تک یہ جنون پہنچا ہے تاکہ میں تیرا علاج کروں۔ تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر۔ تو کہتا ہے ہا اعد، ایک مرتبہ پھر بولے۔ آپ نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اپنا ہاتھ نکال کے کہتا ہے لگتا ہے مجنون تم، میں ہوں آپ نہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ جوان جب پہنچا، سردار جی جب پہنچے وہاں مکہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ فعجبہ صلاتو، نماز بڑی اچھی لگی اس کو، دیکھتا ہی رہ گیا کہ کون سا انسان ہے، کیا تسلی کی عبادت کر رہا ہے۔ خیر انتظار کیا، فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا تو چودھری تو تھا، اور چودھری کون جھک کے بولتا، تمننت کون ہے آپ، مننت کون ہے آپ۔ اللہ کے رسول کا طریقہ مبارک تھا، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی کلام کرتے مسکراہٹیں بکھیرتے، مسکراہ کر گفتگو کرتے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے کانوں میں کیا تھا، اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ پھر سوچتا ہے یہ کیا انہوں نے تماشا بنا دیا میرے ساتھ، روئی نکال کے پھینک دی، وہ اتنا بھی نہیں ہوں میں، میں نے کاہنوں کی باتیں میں سنی ہیں، اگر کوئی اچھی بات نہیں لگے گی تو میں نہیں قبول کروں گا۔ پھر پوچھتا ہے مننت کون ہے آپ، تو آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کانپ گیا، کہتے آپ ہے جادوگر، تو آپ نے مسکرا کے کہا جی ہاں مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں، کہا یہ جادو تو پھر آج مجھے بھی سکھائیے، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا وہ حکم، فرمایا جو نعمت اللہ نے تجھے اسلام کی دی ہے تم لوگوں تک یہ پہنچاؤ۔ کہا کو نشانی، آپ نے دعا کی تو اس کے پیشانی سے ایک لائٹ نکلنے لگ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑوں میں لوگ کام کرتے ہیں، سرنگ بناتے ہیں اور ان کے ورکنگ پوائنٹس ہی وہاں ہوتے ہیں، وہ ایک پہنتے ہیں جس سے سامنے سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے تو فیل اللہ کے سن نہیں، لوگ کہیں گے کہ شاید مسئلہ کیا ہے اور کوئی جادو کیا ہے ماتھے سے، دعا کیجئے کہیں اور منتقل ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، وہ چھڑی میں لائٹ آ گئی، وہ پہاڑوں پہ چڑھتے وادیوں میں اترتے دوس قبیلے کے پاس پہنچے جو اپنا قبیلہ تھا۔ اور یہاں دلیل تو آپ کو مل گئی کہ کرامت ظاہر ہو گئی، لیکن اگلا قصہ بڑا مزے والا ہے، جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو واسطہ پڑھنے والا ہے یا شاید پڑھ ہی چکا ہو، اللہ ویسے نہ ہی کسی کو ایسا واسطہ پڑھے، کیونکہ جب نیا نیا علم آتا ہے نا تو انسان میں کرنٹ بڑا ہوتا ہے، بس اس کا جی چاہتا ہے کہ بس جنت جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں، یا جدھر کو مرضی میں نیچے کر کے بندے اس میں سوار کر دوں، جس کو چاہے دروازہ بند کر کے بھگا دوں۔ یہ جو کرنٹ ہوتا ہے نا، آئرن جب تک یہ مولڈ نہیں نا ہوتا، کچھ وقت گزرنے کے بعد گھستا نہیں ہے، اس وقت تک اس میں چمک نہیں آتی۔ خیر دوس قبیلے کے سردار جب واپس گئے تو سب سے پہلے باپ نظر آیا، تو باپ کہتا ہے طفائل، بیٹا آیا ہے خوشی تو تھی، اور بیٹا کیا کہتا ہے، الیک عنی، پیچھے رہنا تم۔ طفائل کیا مطلب، قال انت رجل کافر وانا امرؤ مسلم، تم کافر اور میں مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کہا اصبوت، بے دین ہو گئے ہو، یعنی مسلمان ہو گئے۔ صابی اس وقت بے دین کو کہتے تھے، لیکن صابی کا مطلب اصبوت یعنی بے دین ہو گئے ہو، لگتا ہے کہ مسلمان ہو گیا. خیر پھر کیا کہا؟ دینی دینک، بیٹا اگر تم مسلمان ہو گئے تو میں بھی مسلمان ہوں. کہا جاؤ. لیکن یہاں ایک لطیف ایک مزے کی بات ہے، اس وقت بھی جو سچا دین اختیار کرتا لوگ کہتے اصدوتا، سابی ہو گئے ہو. آج بھی اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات کو سینے سے لگا لے کہتے ہیں احبوتا، وابی ہو گئے ہو، وزن ایک ہی ہے. آگے گئے تو آگے سے بیوی بھی انتظار میں تھی. طفیل قال الیک عنی، کس چارمنگ سے اس نے بیچاری نے آواز دی ہوگی، دپیش رہو. انا رجل مسلم وانت امرأة کافرة، تم کافر اور میں مسلمان. کہا تو پھر؟ ہو سکتا ہے اس بیچاری نے بھی آج کل کے دور کے اعتبار سے کہا ہو. دین واٹ، تو کہا مسلمان ہو جاؤ. سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ ڈیسیژن اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن میکر مرد کو بنایا، اور بہت ساری عورتیں مردوں سے بھی اچھے ڈیسیژن کرنے والی ہوتی ہیں. لیکن سوچ کے اس نے وہی بات کی جس کی امید ہوتی ہے عموماً، لیکن اخاف بن ذی الشرا، مسلمان تو ہو جاؤں لیکن راتوں رات ذو الشرا کا بت میرے بچوں کو کھا جائے گا. جس قوم کو چھپکلی سے ڈرائے وہ قوم کی رکھوالیاں کیسے بن سکتے ہیں؟ اس وقت پھر تو فیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ولو کان ابوہ، اب ذو الشرا کا باپ بھی میرے بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. گئے دور مجاہلیت کے، اسلام آ گیا ہے. خیر مسلمان ہو گیا، اس کو دعوت دے، اس کو دعوت دے. تو مزاج تو وہی تھا جو باپ اور بیوی صاحبہ کے ساتھ اختیار کیا، کسی نے نہیں مانا. جب کسی نے مانا نہیں ہے تو آرام سے ریورس گیئر لگایا، واپس اللہ کے رسول کی طرف غضبان، غصے میں. اب چودھری تو تھا، چودراہٹ جو ہے وہ لوگوں نے قبول ہی نہیں کی. واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہلک دوسن، اللہ کے رسول دعا کیجئے دوس قبیلے کا ایک بچہ نہ بچے، سارے مر جائیں. اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے، کہتے ہیں طفیل، اسلام سے پہلے تم کیا تھے؟ شکر کرو نا. چلو پھر مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم، صحابی کہتے ہیں جب اللہم کے لفظ بولے ہاتھ اٹھے تھے، اور میں دل میں کہہ رہا تھا ہلک الدوس، دوس ہلاک ہو گیا، اب فلاں گر رہا ہوگا، اب فلاں مر گیا ہوگا، وہ دیکھو وہ گر گیا. تو میں سوچ میں سب کو گرا رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیا بولا؟ اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس دیا. پھر آپ نے دوبارہ بھیجا اور آپ نے فرمایا جاؤ اب دعوت دو. وارفق بہم، لیکن نرمی سے دعوت دینا. جا کے دعوت دی، سارا قبیلہ مسلمانوں کے آ گیا. یہاں دو سبق بھی لکھ لیجئے، کبھی کام آئیں گے دیہاتیوں کے بتائے ہوئے یہ اسباق. پہلا سبق، جب تک آپ کسی کے قریب نہیں آتے اس وقت تک ڈس انفارمیشن ختم نہیں ہوتی. کتنے سوالات آ جاتے ہیں کہ فلاں جو لوگ ہیں نا حدیث حدیث کے نام لینے والے، متشدد بڑے ہوتے ہیں. ہاں بازار میں دو نمبر سے چھ نمبر تک چیزیں آ چکی ہیں، جو ان کا لبادہ اوڑھ لے اور تشدد کرے اس کے نسبت اللہ کے رسول کے صحابہ کو پسند کرنے والوں کی طرف نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات، کسی بھی چیز میں کامیابی نرمی کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ عزوجل سب کو توفیق عطا فرمائے.